قرآن پاک کی 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، 29 صورتیں، اور 6 ایسی ہیں ان میں الف لام میم سے ہی بات شروع ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کوڈ ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بعض تفسیروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لکھے ہوتے ہیں کہ الف سے ہو سکتا ہے یہ ہو، لام سے، لیکن یہ ان کے اپنے، یعنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی نہیں بتایا تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا معنی کیا ہے، اس لیے ہمیں ان کو ایز اٹ از ہی مان جائیں۔ الف لام میم، اللہ، اللہ تعالی۔ اب اللہ یہاں پہ یہ لفظ آیا اور اس کے بعد ساری جو آگے کی آیات ہیں نا اسی اللہ کے بارے میں ہے، اسی کا تعارف ہے، اس کی عظمت ہے بیان کرتی۔ وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی الہ ہے، الہ کوئی اور نہیں ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہو، اور اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے اپنی ہر مشکل کے لیے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے نا ہر چیز کے لیے، ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس کو تکلیف ہے تو ماں کی طرف جائے گا، اس کو کھانا چاہیے تو ماں کی طرف جائے گا، پانی چاہیے تو ماں کی طرف جائے گا، حفاظت چاہیے تو ماں کی طرف جائے گا، ڈرے گا تو ماں کی طرف بھاگے گا۔ اسی طرح الہ وہ ہے جس کی طرف انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے بھاگتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور کی طرف بھاگتے ہیں اپنی ضرورتوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، کسی قبر کی طرف بھاگتے ہیں یا کسی ایسے انسان کی طرف بھاگتے ہیں جس کو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے جو میرے کام بنائے گا، میری بگڑی بنائے گا، اسی کے ہاتھ میں ہے سب، تو آپ نے تو اس کو الہ بنا لیا نا، اسی لیے تو وہ شرک ہے پھر۔ سمجھ آئی بات؟ الہ کا معنی تو سمجھے نا پہلے، الہ کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ سے یہ سمجھ آئے گی۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں نہیں کوئی معبود نہیں، کوئی معبود، او بھائی معبود کا معنی بھی تو سمجھو۔ الہ کون ہوتا ہے جس کی طرف انسان یہ اپنی ساری حاجتیں لے کر جاتا ہے؟ اگر آپ اپنی حاجتیں کہیں اور لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو الہ بنایا ہوا، پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، الہ ہوا سوائے اس کے، کس کے؟ وہ اللہ جس کی بات ہو رہی ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو کہیں اور؟ اور الہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ ہے جس سے والہانہ محبت ہو، محبوب حقیقی، اس کو الہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 الہ کا معنی الہ یلہو سے، یعنی جس کو دیکھ کے عقل حیرت زدہ رہ جائے، جس کی حقیقت کو کوئی دیکھ کے کیا مطلب، اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ ایسی ہستی ہے جس کی بات، جس کی صفات، وہ بھی انسان کو حیرت زدہ کر دے۔ تو یہ تینوں ہی معنی ہیں اس کے الہ کے، سمجھ آئی؟ وہ ذات کیسی ہے؟ الحی ہے اور القیوم ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ شرک ختم ہو جائے گا، یہ بیس ہے ہمارے عقیدے کی۔ ایک تو یہ بھی بات سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے نا اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جن کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ اس میں اعظم کون سے ہیں۔ بہت سارے اسماء پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اس میں اعظم ان میں سے کون سا یہ نہیں بتایا گیا، لیکن ہنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ وہ یہ ہنٹ دیا ہے کہ وہ نام جو ہے نا وہ اس میں اعظم 3 صورتوں میں ہے، البقرہ، آل عمران اور طہٰ میں، اور اللہ تعالیٰ اجر دے ان لوگوں کو جنہوں نے دین میں محنتیں کی تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون سا ہے وہ نام جو ان تینوں صورتوں میں آتا ہے۔ ظاہر ہے پھر وہی ہوگا اس میں اعظم، کون سا ہے کامن، اور تو انہوں نے دیکھا کہ الحی اور القیوم یہ ہے نام جو اللہ تعالیٰ کا ان تینوں صورتوں میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہو, اس لیے یا حیو یا قیوم کہہ کے دعا کرنی چاہیے, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. ٹھیک ہے, تو یہ اس لحاظ سے بہت, کیونکہ یہ نام جو ہے نا یہ صفات کسی میں بھی نہیں ہو سکتی, کسی میں بھی نہیں ہو سکتی, یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہے کہ وہ حی ہے, وہ ہستی ہے جو زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, باقی سب کو موت آ جانی ہے لیکن اس ہستی کو کوئی موت نہیں ہے. اور قیوم ہے, قیوم یعنی جو قائم ہے اور قائم رکھنے والی ہے. دیکھیں جتنی بھی کائنات میں اس اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں نا, وہ اگر آج آپ کو قائم نظر آتی ہے نا تو ان کو قائم رکھنے والا کوئی ہے تو وہ قائم ہے, سمجھائی, ان کو سروائیول دینے والا کوئی ہے تو وہ سروائیو کر رہی ہیں, ادروائز وہ سروائیو نہیں کر سکتی. سورج ہے, چاند ہے, چاہے آپ لیونگ تھنگس لے لیں, نان لیونگ تھنگس لے لیں, اس دنیا میں یا اس جتنی مخلوقات ہیں, دنیا میں تو بہت پھر لمیٹڈ چیز ہو جاتی ہے نا, جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے, تو اس نے پیدا بھی کیا, زندگی بھی دی اور زندگی دے کے چھوڑ نہیں دیا, پھر ان کو قائم رکھنے کے لیے انتظام بھی کیے. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے, اللہ اس کو رزق دینے والا, یعنی ہر ایک چیز کی جو ضروریات ہے نا, رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا بلکہ جو بھی ان کے لیے نیڈز ہیں ان کی سروائیول کی, وہ اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوا, اس کی ذمہ داری اللہ نے لی بھی ہے, چاہے وہ کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, رہنا ہے, کہیں رہائش ہے, ہر چیز کا اہتمام. تو وہ قائم رکھنے والا ہے, اگر وہ قائم نہ رکھے تو کوئی قائم رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس چیز کو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ جب وہ وفد نجران آیا ہوا ہے تو اس کے سامنے جب یہ آیات رکھی جا رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو نفی ہو گئی نا, عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے اس کا مطلب, کیونکہ اللہ وہ ہے جو حی بھی اور قیوم بھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تم خود مانتے ہو یہ بات کہ وہ تو یہ ان لوگوں کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے تھے, ہم مانتے ہیں کہ نہیں وہ سولی نہیں چڑھے تھے لیکن یہ تو مانتے ہیں, تو حی اللہ تعالیٰ حی ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو تو تمہارے عقیدے کے مطابق ان کو تو موت آ گئی تھی, تو وہ حی ہے, زندہ ہے, اس کو تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ کبھی اونگ نہ کبھی نیند بھی نہیں آتی, اونگ اور نیند سے پاک ہے, اس لیے کہ جو اگر نگران ہو اس کی آنکھ لگ جائے, موت تو دور کی بات ہے, موت تو دور دور کی بات ہے, اگر صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگ جائے تو سوچو کتنا نقصان ہو. کوئی بھی نگران ہے نا کسی جگہ کا, کوئی کسی چیز کو, جگہ کو یا کسی چیز کو واچ کر رہا ہے, اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی حفاظت سے چوک جائے, جو اس کو چلا رہا ہے وہ بے خبر ہو جائے, سو جائے, اونگ بھی غفلت ہے, غافل ہو جائے, تو بتائیں وہ چیز تو ضائع ہو جائے گی, چور اس کو لے جائیں گے, ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کائنات ہے اتنی بڑی جس میں اتنا سینسٹیو نظام چل رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے کتنی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اوپر اتنا زیادہ ٹریفک ہے, اب اس ٹریفک میں کوئی ٹکرا نہیں رہا, اس ٹریفک سے سارے ٹکرا کے دو بھی ٹکرا جائیں تو نظام ختم ہو جائے, کوئی ٹکرا نہیں رہا, اتنی ہارمنی ہے, اتنی سکون سے سب چل رہا ہے, تو کیا کوئی قائم رکھنے والا ہے یا خود ہی چل رہے ہیں سارے, ان کی اتنی عقلیں ہیں اور اتنی ان کی سمجھیں ہیں کہ وہ خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ایک گاڑی تو چھوٹی سی آپ کی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی, کوئی پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے, تو وہ یہ پورا نظام ایسے ہی چل رہا ہے, ایک اس کا چلانے والا ہے, تو جب انسان کو اس چیز پہ یقین ہو جاتا نا, اور یہ صرف انفارمیشن لینے سے نہیں ہو جاتا, یہ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے, آپ کا بلیف ہونا چاہیے, کہ جب آپ کا یہ بلیف بن جائے گا نا تو آپ پھر سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگیں گے. اس لیے کہ ہائی تو اللہ ہے, ہائی تو وہ ہے, ہائی سے مانگنا چاہیے نا, مردہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں آپ. اور ہم کیا کرتے ہیں, اس زندہ کو چھوڑ کے جا کے مردوں سے مانگتے ہیں, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. ہاں, اس الحی سے نظریں ہٹا کے وہ جن کا وجود ہی نہیں ہے اب اس دنیا میں, ان کے پاس جا جا کے اپنی فریادیں کرتے ہیں اور رونے روتے ہیں. اقبال نے صحیح کہا نا, پھر بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہی تو ہے کافری, تم اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی مسلمان کہو, یہ اور شرک کیا چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وفد نجران سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے, ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں, تو پھر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ تو کیا وہ نہیں جھوٹ بولتے جو قبر والوں کو, قبر کے اندر دفن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاورز ہیں, سمجھتے ہیں کہ کائنات میں چلانے میں ان کا بھی کوئی اختیار ہے, اور یہ ابدال اور یہ وہ بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کوئی ان کے اندر سے ہواؤں کو چلاتا ہے, اور کوئی سمندروں کے اوپر ہے, اس کو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور کسی کی ڈیوٹی کہیں اور آندھیوں کے اوپر, اور کسی کی ڈیوٹی بارشوں کے اوپر ہے, اس طرح کے عقیدے رکھنے لگ جاتے ہیں, اور کوئی اولاد بھی دیتا ہے. استغفر اللہ ربی. ہائی کا عقیدہ اگر آپ کے اندر آ گیا نا, یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا, کبھی غیر اللہ کے آگے آپ نہیں جھکیں گے, کبھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. میں اس کو زندہ کو اور قائم رکھنا ہے جس نے ساری کائنات کو قائم رکھا ہے, اس کو چھوڑ کے اور اس انسان سے مانگوں جو اتنے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے وجود میں آیا اور پھر ختم ہو گیا. کیا کوئی جائے گا پھر ایسے خداؤں کے پاس؟ خدا ہی کہیں گے نا ان کو, ظاہر ہے وہ الہ ہی بن گئے نا, جو ان کے پاس جب ضرورتیں لے کر جاتے ہیں. تو آپ شاید مائنڈ کریں کہ ان کیوں ان کو خدا کہا جا رہا ہے, خدا ہم خود ہی بنا لیتے ہیں ان کو, جب ان کو اپنا مشکل کشا, حاجت روا یہ بناتے ہیں نا تو ان کو خدا ہی بنا دیتے ہیں, کیونکہ الہ کا مطلب ہی یہ ہے, حاجت روا, مشکل کشا. اچھا, پھر نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل کیا کتاب کو, الکتاب کو, الکتاب کون سی ہے؟ القرآن. یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے نا, اس کے ٹاپکس بھی ڈفرینٹ ہیں, اس کا پرپس بھی ڈفرینٹ ہے باقی ساری کتابوں سے. تو اس کو حق کے ساتھ بھیجا, اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا, ضرورت کے مطابق اتارا. دیکھیں تقریباً 23 سال میں یہ اتری ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ اس قرآن کو اتارا. یہ اس الہ کا جو حی اور قیوم ہے, اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر, کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو, اور اس کے بعد ان کو مار کے پھر اپنے سامنے کھڑا کر لیتا اور کہتا کہ اب میں تمہیں سزا دوں گا, تم نے صحیح کیوں نہیں کیا, تم دنیا میں غلط کیوں چلتے رہے. یہ نہیں اس نے کیا, اس نے انسان کو گائیڈ کیا, دیکھو ایسے کرنا ہے, ایسے چلنا ہے اور ایسے نہیں چلنا, اگر ادھر کو چلے تو یہ عذاب ہو سکتا ہے, اور اگر یہ راستہ اختیار کیا جو بھلائی کا ہے تو یہ تمہیں ریوارڈ ملے گا. تو کتنی ہماری آنکھیں کھول دی نا اس نے, اگر نہیں بتایا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا صحیح راستہ کیا اور غلط راستہ کیا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں گائیڈنس دی, اس نے ہماری آنکھیں کھول دی اس دنیا میں. تو اس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ. حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کتاب جو بھی پیغام لائی ہے نا وہ حق ہے, ایک تو مطلب یہ بالکل ٹروتھ ہے, بالکل صحیح بات ہے. نمبر ٹو اس کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کن ہے, یہ فیصلہ کن بات کر رہی ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل, کہ یہ فیصلہ کرے گی. دنیا میں بھی قوموں کا فیصلہ کرتی ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور عروج دے گا, اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار اور رسوا کرے گا. یہ حدیث دیکھ لیں آپ, اور آج امت مسلمہ کی حالت بھی دیکھ لیں. حدیث نے آپ کی آنکھیں کچھ کھولی؟ دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں, اللہ اس کتاب کے ذریعے, اس کے تھرو قوموں کو اٹھائے گا, ان کو عروج دے گا, اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. آج کس حالت پہ ہم کھڑے ہیں؟ یعنی اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوں گے, کس نے اوپر جانا اور کس نے نیچے جانا, اور قیامت کے دن تو اسی کی بیس پہ تو فیصلہ ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پہ, اب جو یہ کتاب کہتی ہے کہ ربا والے جو ہیں اس دن کھڑے ہوں گے تو ایسے باولے ہوتے جیسے کسی کو شیطان نے چھو دیا ہے, اس طرح سے کھڑے ہوں گے, تو یہ اس نے فیصلہ دے دیا یہ اس دن ایسا ہی ہوگا وہاں پہ. تو یہ فیصلہ کرنے والی ہے, جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا, فلاں کے لیے عذاب ہوگا, تو وہ یہ اس نے فیصلہ دے دیا, کتاب فیصلہ کر رہی نا, تو یہ حق کے ساتھ ہے. پھر مصدقن تصدیق کرنے والی ہے, کون تصدیق کرنے والی ہے؟ الکتاب کی بات ہو رہی ہے نا, الکتاب نمبر ون نے اس کی کیا خصوصیت تھی کہ بالحق حق کے ساتھ آئی ہے. نمبر ٹو مصدقن تصدیق کرتی ہے, ویریفائی کرتی ہے, کس کو ویریفائی کرتی ہے؟ لما بین یدیہ, جو اس کے سامنے ہے. سامنے کا مطلب کیا ہے؟ جو پاسٹ میں آیا. پاسٹ میں کون سی کتابیں آئیں؟ کیا آیا پاسٹ میں؟ تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی اور صحف آئے, جو بھی پیسٹ میں آئے ان کی تصدیق کرنے والی, ان کو ویریفائی کرتی ہے. کیسے ویریفائی کرتی ہے؟ سوچیں, دیکھیں اس کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ ان کتابوں میں سے کون سی چیزیں ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہیں, اور کون سی ہیں جو لوگوں نے چینجز کر دی ہیں. جو یہ کتاب جیسے جیسے بتائے گی, اگر وہی چیز وہاں پہ سیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے, اور اگر کوئی اس کو کنٹروڈکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز انہوں نے خود اپنی طرف سے ہی شامل کر لی. ٹھیک ہے, تو قرآن اس چیز کا یعنی, اور دوسرا یہ بھی بات, ہاں ایک اور, جو بھی پیشین گوئیاں ان کتابوں میں کی گئی تھی نا, جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک پیغمبر آئے گا, ایک آخری نبی آئے گا, تو ان پروفیسیز کو ٹرو کس نے کیا, فلفل کس نے کیا؟ قرآن نے. ٹھیک ہے, سچا ثابت کر دیا نا وہ ساری پروفیسی, ساری پیشین گوئیاں ٹرو ہو گئی. وانزل التوراۃ والانجیل, اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل, اللہ تعالی نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا. اب قرآن کے بارے میں آیا نزلہ, کیونکہ وہ جو آہستہ آہستہ نازل کیا, اور تورات اور انجیل تو ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی تھی, ایک ہی دفعہ آ گئی تھی. تھوڑا سا تورات اور انجیل کے بارے میں بھی آج بات کر لیتے ہیں. تورات ہیبرو کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے شریعت, ہدایت یا لاز, اور آج اس کو کیا کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ. جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی لائبریری میں جائیں یا اس میں, تو اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ تورات ہے, اور انجیل, انجیل کا مطلب ہے خوشخبری, بشارت. یہ یونانی زبان کا ورڈ ہے, گریک ہے, جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. اور یہودی جو ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں, تو پھر انجیل کو کہاں مانیں گے. اور کرسچن جو ہے نا وہ اولڈ اینڈ نیو دونوں کو مانتے ہیں. اولڈ میں 39 بکس ہیں, اور ان میں سے کچھ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوتھینٹک ہیں, بہت تھوڑی کوئی. انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, مگر آج کے وقت میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس کو یہ انجیل کہتے ہیں, بائبل کہتے ہیں, یہ چار کتابوں پہ مشتمل ہے, چار کتابیں. اور یہ نام بھی ان کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, متی, مرکز, لوکا اور یوحنا. یہ چار ان کے نام ہیں۔ اچھا، اب یہ جو چار کتابیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بھی بعد لوگوں نے ان کو لکھا تھا۔ آج لوگوں کو یہ باتیں تو بہت سمجھ آتی ہیں کہ نہیں جی، حدیث تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لکھی گئی، تو ہم کیوں حدیث کو مانیں؟ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ تو بہت بعد میں لکھی گئیں۔ ہمارے پاس تو قرآن ہے جو موسٹ اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئی، مگر ان کی تو جب پہلی کتاب تھی نا وہ 65 AD میں لکھی، جس کو آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، 65 ایئرس کے بعد لکھی گئی۔ تو اس میں کیا لوگوں کے حافظوں سے لکھی گئی یا ادھر ادھر سے لے کے ان کے لکھی گئی؟ اور تورات جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ صحیفے ہیں ان کا، جن کے ڈفرینٹ نام ہیں، ان کو ایک جگہ گیدر کر دیا گیا تو اس کو تورات کہتے ہیں، انجیل بھی اسی طرح، لیکن دونوں کو ہی بائبل کہتے ہیں۔ یا آج جو ہے نا بائبل جو یہ کہتے ہیں نا، وہ تورات اور انجیل دونوں کو ہی کہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں فرق کیا ہے۔ اچھا، اب ان کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ خود یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں، خود کنفیس کرتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ نہیں ہیں،